اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جامع رحمت شمعِ بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانِ عظمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. ہم سب چاہتے ہیں قیامت کے دن ہمیں نور نصیب ہو, جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل دنیا میں ایک ڈبیٹ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے حقوق کیسے ملیں گے. حقوق کی بات بہت زیادہ ہم سنتے رہتے ہیں, ہم اگر کسی وطن میں رہتے ہیں تو شہریوں کے حقوق ہوتے ہیں, عورتیں کہتی ہیں ہمارے حقوق, مرد کہتے ہیں ہمارے حقوق, ہر قسم کے حقوق پر بات ہوتی ہے. مگر کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر کیا حقوق ہے؟ جی ہاں, قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی نے شفا شریف میں امت پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 8 حقوق بیان کیے. دیکھیں نا, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر کتنے احسانات, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان اتنے ہیں کہ ہم گنواتے چلے جائیں کمپلیٹ نہیں ہو سکتے. کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم دنیا میں آئے, بلکہ یہ ساری دنیا بنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہے. نبی پاک وجہ تخلیق کائنات ہے, ہی از دا ریزن آف دا اول کریشن. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کریم فرماتا ہے, یہ سے قدسی ہے کہ اے محبوب, اگر میں تمہیں نہ بناتا تو میں دنیا نہ بناتا. تو یہ سارا سماج جو ہے نا, یہ نبی پاک کی برکت سے ہے. تو ان کا میلاد کیوں نہ منائیں, ان کا ذکر کیوں نہ کریں, اور ان کا احسان کیوں نہ مانیں, اور پھر ہم پر احسانات کیسے؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں تشریف لائے, ایگزیکٹلی جس گھڑی کی ہم یاد مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت, جب کونین کے والی نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے, تو آپ کی زبان پر کیا جاری تھا؟ کیا آپ شعر پڑھتے ہیں کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. آقا دنیا میں آئے تو ہمارا نام لیا, ہمیں یاد کیا. نبی پاک کی کئی راتیں ایسی گزرتی تھی کہ آپ رات بھر عبادت کرتے, پیروں میں گرم پڑ جاتے, مگر امت کو یاد کرتے, امت کے گناہوں کو یاد کرتے, اللہ سے دعائیں کیا کرتے. اور نبی پاک جب معراج کی شب اللہ کی بارگاہ میں گئے, جب بھی ہمیں یاد رکھا, جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے, کپڑے انگریز میں اتارا جا رہا تھا, ایک صحابی نے دیکھا کہ نبی پاک کے مبارک لبوں کو جھوٹش ہو رہی ہے, کان قریب لے گئے تو آقا وہاں بھی امتی پکار رہے تھے. اللہ اکبر, یعنی نبی پاک کبھی ہمیں نہیں بھولے. اور سنو سنو, آج بھی اپنی قبر منور میں, آج بھی اپنے روزے میں اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں. اللہ اکبر, میں بڑی گہری بات اور شاید بہت ساروں کی نئی بات ہوگی, سید اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بڑی کمال کی بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, کبھی کبھی تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کوئی آواز آئی ہے. ہم بھی کہتے ہیں کچھ آواز آئی ہے, کوئی کہتا ہے تمہارے کان بج رہے ہوگا. ایسا کبھی کبھی زندگی میں ایک آدھ بار ہوتا ہے, کسی کے ساتھ شاید سے زیادہ بار نہ ہو, کہ ایسا لگا کسی نے پکارا ہے لیکن کوئی ہوتا نہیں ہے, اور کوئی کسی کو بتا دیا مجھے ایسا لگا مجھے کسی نے آواز دی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں نظر کوئی نہیں آیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, جب تمہیں ایسا فیل ہو کہ تمہارے کانوں سے کوئی آواز ٹکرائی ہے, درود پاک پڑھ لیا کرو. یہ وہی آواز ہے جو نبی پاک اپنے روزے میں امتی امتی پکار رہے ہیں. یہ کبھی کبھی کسی کی روح سے ٹکرا جاتی ہے تو جب تمہیں ایسا محسوس ہو کہ تمہیں کوئی ایسی آواز سنائی دی ہے فوراً درود پاک پڑھا کرو، اللہ اکبر، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر بڑے احسان، تو قاضی قیاس لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی اس امت پر 8 حقوق ہیں۔ آج ہم دنیا بھر میں اپنے حقوق کی بات تو کرتے ہیں، مگر کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم پر جو حقوق ہیں کبھی اس پر غور کیا ہم نے؟ تو آئیے آج وہ 8 حقوق سنتے ہیں اور اس پر کچھ باتیں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حق جو آپ نے بیان کیا، ایمان برسول، دوسرا اتباع سنت رسول، تیسرا حق فرمایا اطاعت رسول، چوتھا محبت رسول، پانچواں تعظیم رسول،
چھٹا مدح رسول، ساتواں حق دروش شریف، اور آٹھواں حق یہ ہے کہ قبر انور کی زیارت کے لیے حاضری دے۔ یہ حق ہے نبی پاک کا اس امت پر
کہ امتی ان 8 حقوق پر عمل کرے، کوشش کرے کہ ان کو پورا کرے۔ مگر شاید بہت سارے لوگ تو آج پہلی بار اسے سن رہے ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہم پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا حقوق ہیں۔ اگر غور سے سنیے گا، پہلا حق کیا ہے؟ ایمان بے رسول، کہ رسول پاک پر ایمان لایا جائے۔ یاد رکھیے، کوئی بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن محمد رسول اللہ جب تک نہیں کہے گا اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ ہمارا ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ تو نبی پاک کو ہم اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں مگر رسول اللہ کو نہیں مانتے، وہ مسلمان وہ مومن نہیں ہے۔ پتا چلا کہ اللہ کی سرتا و قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، آقا ایمان کی بھی جان ہے۔ سبحان اللہ، یہ حق ہے نبی پاک کا کہ ان پر ایمان لایا جائے۔ اب یہاں ایک بات ہم یہ عرض کریں گے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس پہلے حق پر عمل کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور نبی پاک کو آخری نبی جانتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھنی ہے، ایمان لانا بھی ہے اور ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا بھی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو نہ مرنا مگر مسلمان، ایمان لے کر دنیا سے جانا ہے۔ ایک اور جگہ سبحان اللہ، ہمارے یوں سمجھیے کہ ہمیں ترغیب کیا دی جا رہی ہے، ایک حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ہی خاتموں پر ہے۔ ہم ساری زندگی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، صدقے کریں، ایمان لے کر نہیں گیا تو سارے اعمال برباد ہو جائیں، نل اینڈ وائلڈ ہو جائے گا۔ خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو پھر ساری نیکیاں کام آئیں گی نا، تمہیں ایمان بچا کر جانا ہے۔ نبی پاک پر جو ایمان لائے نا اللہ اس کے رسول پر، یہ ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین اس پر بڑی غور کیا کرتے، بڑی دعائیں کیا کرتے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے، اللہ کے حبیب دعا فرمایا کرتے، یا قلب القلوب قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کرنی عطا۔ یہ کون دعا کر رہا؟ جس کے صدقے ہمیں ایمان ملایا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، جن کے صدقے دین ملا، مگر میری اور آپ کی تربیت کے لیے نبی کے پاس دعا فرما رہے ہیں، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ثابت کرنا، یہ ایمان سے پھیرنا چاہے۔ ایک امت کو پتا چلے کہ فکر کرنی ہے، دل پھر جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ قلب کو قلب پتہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ کہ منقلب ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرا دل ایمان پر جمع رہے، کیونکہ آج کل یہاں پر بھی بہت سارے ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں۔ ہاں یہ بات سمجھنی ہے، جس طرح مال کے ڈاکو ہوتے ہیں نا، وہ پیسے لے لیتے ہیں، موبائل لے لیتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں۔ ایمان کے ڈاکو، سب سے بڑا ڈاکو تو اس کا شیطان خود ہے، وہ تو چاہتا ہی ہے میرا اور آپ کا ایمان چھن جائے، ماں اللہ ایمان کے بغیر دنیا سے جائے۔ اور پھر شیطان کے چیلے بہت سارے ہیں، اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے انداز میں اس طرح دین کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں۔ اب ہمارا بھی پرابلم بھی ہم نے سب کی سننی ہے۔ آپ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ کو کبھی گھر بنانا ہو تو کسی موٹی سے گھر بناتے ہیں بھائی؟ یار میرے جوتے بڑے اچھے سیتا ہے، میرا گھر بھی یہ بنا لے گا. کہیں گے نہیں بھائی، موچی کا کام جوتا سینا ہے، بلڈر کا کام گھر بنانا. اچھا گھر بڑا اچھا بنا ہے، طبیعت خراب ہوئی تو علاج اس سے کروا لو. آپ کہتے ہیں اس کو گھر بنانا آتا ہے، اس کو علاج کرنا نہیں آتا، علاج ڈاکٹر کرے گا. ہر فیلڈ میں جو کام پڑتا ہے اس کا اسپیشل آدمی ڈھونڈتے ہیں، قابل آدمی ڈھونڈتے ہیں، لیکن دین سب سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جس کی مرضی دین سے بیان کرے اور لوگ اس کی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کی بھی بیان سن کر بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. میرے پیارے بھائی، جب آپ موچی سے گھر نہیں بناتے تو عالم اور مفتی سے دین سیکھیں گے نا. جس کی جو مرضی ہو دین سکھا رہا ہے، جس کو جس کے دل میں عشق رکھ سن لیں گے، اس سے کیسے دین کی بات سن لیں. تو پلیز دین کے لیے بھی ہمیں اسپیشل لوگوں کو چوز کرنا ہوگا. کہ سب سے پہلی چیز، جیسے میں نے بیان کے شروع میں کہا کہ نبی پاک پر ایمان، محبت رسول، جو عاشق رسول نہیں وہ ہمیں دین کیا سکھائے گا، اور اس کی اپنی علمیت کتنی ہے. تو پہلے اپنی کہتے ہیں کہ دین سیکھنے میں بھی ہماری پرٹیکولرلی سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے مفتیان کرام سے، صحیح علماء کرام سے، عاشق رسول علماء کرام سے دین سیکھنا ہے، پھر دیکھیں آپ کو کیسا دین سیکھنے کو ملتا ہے. تو بہرحال تو ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. کتنی بار دعا کرتے ہیں ایمان کے لیے، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، میری صحت میں برکت دے، میرا گھر بن جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے. یہ دعائیں یاد ہیں، میں نہیں کہتا نہیں کرنی چاہیے، بالکل کریں، اللہ سے نہیں مانگیں تو کس سے مانگیں گے. لیکن پریورٹی، ترجیح ایمان ہونی چاہیے، ایمان پر خاتمہ ہونا چاہیے. تو اپنی دعاؤں میں بھی، اچھا پھر ایمان چھٹ کیسے سکتا ہے، یہ بیان پورا الگ ہے. میں ایک ہی موضوع پر بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے مجھے آپ کو حقوق پر کچھ بات کرنی ہے، تو میں تھوڑا سا ٹچ دیکھ کے آگے بڑھ جاتا ہوں. باقی جو عقل مند لوگ ہیں غور کریں گے، ایمان چھن کیسے سکتا اس کو سمجھیے. دیکھیں یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، دنیا میں بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوتے ہیں. آج کہا جاتا ہے کہ دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آف پلانٹ، دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ اللہ کی رحمت سے اسلام. لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ون وے ٹریفک، اسلام سے باہر بھی کوئی ہو سکتا ہے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ زبان کی احتیاط نہیں کرتا، وہ بے باک ہے، اللہ رسول فرشتوں دوزخ جنت ہیں اس کے بارے میں اگر وہ ایسی جملے کہتا ہے جو وہی کہنے چاہیے، لوگ کمیڈی کے اندر مذاق مذاق میں دوستوں کو ہنسانے کے لیے ہیں لطیفے اور ایسے چٹکلے بناتے ہیں، پھر اس میں مار دیتا، توحید کا پہلو نکلتا ہے، انسان ایمان سے کھارے ہو جاتا. تو اپنی زبان احتیاط سے استعمال کرنی، ہم ایمان والے ہیں، ہماری کوئی باؤنڈریز ہیں. اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہوں کی کثرت کرتا ہے تو ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا، گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو گناہوں والی زندگی چھوڑے، اگر ایمان بچانا ہے نا تو گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، اور پھر اپنے آپ کو اس جگہ سے ہٹائیں، اس صحبت سے ہٹائیں. صبح و شام گناہ، نماز قضا، روز شیطان کی جو بات مان رہا ہے، ڈر ہے کہ مرتے وقت شیطان کی یہ بات بھی نہ مان لے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ہمیں تو شیطان کو ہرا کر ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو روحانی طور پر اسٹرانگ کرنا پڑا. تو ایمان کی فکر، یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر. اب دوسرا حق کیا بیان کیا، وہ ہے اتباع سنت رسول. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا. اب یہ اتنا عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ پہلے صحابہ کرام تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سنتوں پر عمل کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام تو ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جن پر عمل کرنے کا حکم بھی نہیں تھا. ہم ان سنتوں پر بھی عمل نہیں کر رہے جس پر نبی پاک نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے. اب مثال کے طور پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بار وضو کر کے مسکرائے، کسی نے کہا آپ نے کیوں مسکرایا؟ مجھے یہ تو نہیں پتا، بس نبی پاک یہاں تشریف لائے تھے، آپ نے وضو کیا تھا، میرے آنکھیں مسکرائے تھے، میں ان کی ادا کو ادا کرتا ہوں. ایک صحابی کے بارے میں آتا تھا، درخت کے نیچے سے گزرے، سر جھکا کے گزرے، کسی نے کہا درخت تو بہت اونچا ہے، آپ سر جھکا کر کیوں گزرے؟ کچھ عرصہ پہلے اپنے آقا کے ساتھ یہاں آیا تھا، اس وقت یہ درخت نیچا تھا، چھوٹا تھا، نبی پاک اس کے نیچے سے گزرے تھے، آپ نے اپنا سر ادبر جھکایا تھا، میں نبی پاک کی ادا کو ادا کرتا. ڈھونڈتے تھے کہ کہاں کہاں نبی پاک نے نماز پڑھی، اس جگہ جا کر نماز پڑھتے تھے. ہمیں پتا ہے کہ کیا سنتیں ہیں، ہم عمل نہیں کرتے. حالانکہ آج آج سے بڑا عجیب فنومنا بن گیا ہے، لوگ آ کے ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی سنت یہ ہے نا، فرض تو نہیں ہے، چھوڑ دیں گے تو مسئلہ تو نہیں ہوگا. یعنی سنت کو لوگوں نے ہلکا لینا شروع کر دیا ہے. مہاراج عاشق رسول کے لیے تو یہی کافی ہے کہ میرے آقا نے ایسے کیا ہے، میں بھی ویسے ہی کروں گا، میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا بولنا یہ بتائے کہ میں کس کا امتی ہوں. ایک طرف تو نعرہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر طریقہ رسول کا لگتا ہے قبول نہیں ہے. جھوٹ بولنے والا کیا نبی پاک کے طریقے پر ہے؟ حرام کمائی کرنے والا کیا پیارے آقا کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے؟ سنت تو یہ ہے کہ بندہ حلال کمائے سچ کو. ایک اور معاملہ پتہ کیا ہے, نارملی ہم سنت کی بات کرتے ہیں نا, پڑھتے لوگ سنت کیا بتاتے ہیں, سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے, بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے, تیل لگانا بالوں میں سنت ہے, سیدھے پاؤں میں چپل پہننا سنت ہے, مسواک کرنا سنت ہے, داڑھی رکھنا سنت ہے. یقیناً یہ سنت ہے, خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا, بالکل سنت ہے, عمل کرنی چاہیے, لیکن یہ ہے سرابے کی سنت ہے. کیا سچ بولنا سنت ہے؟ وعدہ پورا کرنا سنت نہیں؟ وقت پر قرض لوٹانا سنت نہیں؟ کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنا سنت نہیں ہے؟ نرمی سے بات کرنا سنت نہیں ہے؟ جھگڑا نہ کرنا سنت نہیں ہے؟ پڑوسی کا خیال رکھنا سنت نہیں ہے؟ بڑوں کا ادب کرنا سنت نہیں ہے؟ بچوں پر شفقت کرنا سنت نہیں ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, اپنی فیملی کو سکھ دینا سنتیں کردار والی بھی اپنانی ہے اور لباس والی بھی اپنانی ہے, پھر مزہ آئے. میں باہر سے بھی سنتوں کا پیٹرن نظر آؤں مگر اندر بھی سنتیں ہونی چاہیے. اور سنت کتنی کمال کی چیز ہے, آؤ میں بتاتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. یار مجھے ایک بات بتا دو, اور کیا چاہیے ہمیں؟ مرنا تو سب نے ہے, اور سب کی تمنا ہے جنت میری, اور جنت میں سرکار کا ساتھ مل جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پھر تو باہر نہیں آنے ہیں. اٹ مینس سنت کا راستہ یہ جنت, اور نبی پاک کے ساتھ جنت کا راستہ ہے. آقا فرماتے ہیں, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اور جو سنت سے دور رہتے ہیں نا, معاذ اللہ, کچھ لوگ تو سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. ہاں داڑھی کا مذاق, کوئی بھی بندہ سنت پر عمل کر رہا ہو اس کے دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں, حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں. سنو میرے آقا فرماتے ہیں, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. اب بتاؤ قیامت کے دن اگر نبی پاک نے کہہ دیا کہ تم مجھ سے نہیں تو ہم میں سے نہیں ہو, جاؤ ادھر سے, ہمارا کیا بنے گا؟ اس کا مطلب دو راستے ہو گئے نا, ایک راستہ جنت والا آقا کے ساتھ جنت والا, اور ایک راستہ نبی پاک سے دور ہونے والا. جو ساتھ جنت والا ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ سنت کا راستہ. اے دعوت اسلامی والوں, تمہیں مبارک ہو. یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا کہ آج کے اسکول فکر دور میں جتنی سنتوں پر بات اور بار بار سنتوں کی بات کی جاتی ہے, سبحان اللہ, یہ سنت پکڑو گے تو فرض مضبوط ہو جائے گا. فرض پر آ گیا بھنگ کرتے کیا کرتے, کچھ لوگ نمازیں پڑھتے سنتیں نہیں پڑھتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ان کے واجب چھوٹتے ہیں, پھر ان کا فرض بھی چھوٹ جاتا ہے. جو سنت پکڑ لیتا ہے نا اس کا فرض تو پہلے ہی مضبوط ہو جاتا ہے, فرض پڑھی تو اس کے بعد سنتیں پڑھ رہا ہے. سمجھ رہے بات, سنت حصار ہے. یہ میرا اور آپ کا ایک ایسا دائرہ ہے کہ ہم سنت غیر موقع کو بھی نہ جانے دیں, تاکہ میرے فرائض اور واجبات جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں. اور سبحان اللہ, سنت پر عمل کرنے والا, نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنے والا جب دنیا سے جائے گا تو آقا کی خاص نگاہیں عنایت اسے نصیب ہوگی. تو بہرحال دوسرا حق کیا ہے, اتباع سنت رسول. اب آؤ تیسرے حق کی بات کرتے ہیں, اور وہ حق ہے نبی پاک کا اطاعت رسول. پیارے آقا کی بات کو فالو کرنا, آپ نے جو فرما دیا اس پر عمل کرنا. قرآن میں کئی باتیں پتا ہے, نبی پاک فرماتے ہیں, من غش فلیس من اللہ, دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. مگر یہاں تھوڑا سا موقع مل جائے, تھوڑا سا چانس مل جائے, بس کیسے آ رہے ہو, کیسے بھی آ رہے ہو, میں غلام مصطفیٰ ہوں, میں نبی پاک کا امتی ہوں. پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے اس کاروبار سے, اس فیملی گیدرنگ سے, یہ دوستوں کے ساتھ جو میں کہاں جا رہا ہوں, یہ کام کرنے سے میرے آقا راضی ہوں گے یا ناراض ہو جائیں گے. ہم اپنے باس کی مانتے ہیں, اپنے تو اپنے گھر والوں کی مانتے ہیں, سب بچوں کی مانتے ہیں, نبی کے پاک نے جو فرمایا وہ نہیں مانو. صحابہ کیسے مانتے تھے کہ ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح حدیث کا مضمون ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ میں انگارا دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جو ابھی بیچارے شرعی مسئلہ سمجھ لیں کہ سونے کے چاندی کے کسی بھی دھات کے زیور جو ہے وہ مرد کو پہننے کی اجازت نہیں ہے. کبھی کوئی چینے پہن رہا ہے, کوئی ہیرنگ پہن رہا ہے, اتنی ساری انگوٹھے پہن رہے ہوتے ہیں, یہ سارے قیامت میں آگ بنا دیے جائیں گے. مرد کو صرف ایک انگوٹھی کی اجازت ہے, اور اس کی بھی تفصیل ہے, تو وہ اجازت ہے, باقی کوئی زیور الاؤ نہیں ہے. لیکن آج تو مرد اتنا زیور پہن رہا ہے کہ عورتیں نہیں پہنتی. ارے اللہ کے بندو, یہ مردوں کے لیے زیور نہیں بنے, کڑے پہن رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا پہن رہے ہوتے ہیں, نہ پہنا کرو. نبی پاک نے ایک شخص کو دیکھ لیے, آپ نے فرمایا میں تو انگارا دیکھ رہا ہوں, انہوں نے فوراً سونے کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی. نبی پاک تشریف لے گئے, صحابہ کرام نے کہا سونے کی انگوٹھی اٹھا لو اس کو بیچ کے گھر والوں کو کچھ دے دینا. نہیں, نبی یہ بات پسند نہیں ہو, مجھے بھی پسند نہیں. انہوں نے اٹھائی بھی نہیں اس انگوٹھی کو, ایسی اطاعت تھی, ایسا اوبیڈینس تھی. اور آج ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بنا پر ناراض ہو سکتے ہیں ہم سے. ابھی یہ بات کی کئی ایسے فرمان ہیں جس سے آپ نے فرمایا جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کس کو دیکھا ہے, باس ناراض نہ ہوتا ہے, دوست ناراض نہ ہوتا ہے, اللہ کے رسول ناراض ہو گئے وہاں کسی کو خیال نہیں. اور یہ بات جگہ فرماتے ہیں جو علت کو رکوائیں گی سوالا, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, ہماری نماز سزا ہو رہی اور روز ہو رہی بلا ناغا ہو رہی ہے. تو آپ بتائیں گے کیا منہ دکھائیں گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, کیا ان سے راضی ہوں گے؟ اور نماز میں دیری کتنی لگتی ہے؟ پلیز ان شاء اللہ پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھیں گے. اگلا جو حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ہے تعظیم رسول, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا, رسپیکٹ آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اور وہ کس طرح ہونی چاہیے؟ سنو قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کہتا بے شک ہم نے تمہیں اے رسول بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا, تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. تو نبی پاک کی تعظیم یہ ایمان کے لیے ضروری, بلکہ پیارے آقا کی نسبت والی کسی چیز کی بھی توہین ایمان سے انسان کو خارج کر دیتی ہے. پیارے آقا کی جو نسبت والی چیزیں ہیں اس کی بھی مال اللہ کوئی توہین کرے یا اس کی نقص بیان کرے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور ہمارے اسلاف اللہ اکبر کیسا کیسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا کرتے تھے. ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تو حضور یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں؟ ان کا سوال عمر کے مطابق تھا کہ ایج کس کی زیادہ ہے. آئے بھائی ذوال نورین ہیں نا, صحابی رسول ہیں, ادب والے ہیں نا, کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں بڑے تو رسول پاک ہی ہیں, البتہ پیدائش نہیں بھی پہلے ہو گئی. یہ بھی تو انداز ہے نا بات کرنے کا, بڑے تو میرے آقا ہی ہیں, پیدا میں کچھ پہلے ہو گیا تھا. اللہ اکبر, الفاظ کا چناؤ. صحابہ کرام پتہ ہے گفتگو کیسے شروع کرتے تھے؟ فدا امی و ابی یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ کا قربا. جب گفتگو شروع کرتے تھے نا اسٹارٹ یہ ہوتا تھا فدا امی و ابی یا رسول اللہ, آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر قربان. اس کے بعد تو وہ بات کا اسٹارٹ لیتے تھے, اس طرح نبی پاک کی تعظیم کرتے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد حرام کے موسم تھے, حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ, ان کے بال جب وہ کھولتے تھے جوڑا بنایا ہوتا وہ زمین تک آ جاتے تھے. کسی نے کہا بال نہیں کاٹتے تو وہ کیا کہتے کہ میں بالوں کو گنوا نہیں سکتا کیونکہ ایک بار نبی پاک نے میرے سر پر ہاتھ لگایا تھا, یہ میرے آقا سے مس کیے ہوئے بال ہیں. اللہ اکبر. اب یہ جس کو کہتے ادب کا لیول یہ ہوا کرتا تھا. حضرت عمر بن عبد العزیز ان کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے پیارے آقا کے چند ناخن اور موئے مبارک ان کے پاس تھے, تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ سارے تبرکات کو میرے کفن میں رکھ لینا, اور ان کی وصیت پر عمل کیا گیا. صحابہ نبی پاک کے تبرکات کا ادب کرتے. تعظیم کا عالم یہ تھا کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا, حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام کے ساتھ نبی پاک پڑاؤ کیے ہوئے تھے, تو مکے والوں نے جاسوسی کے لیے معاملات معلوم کرنے کے لیے اپنا ایک سردار ادھر بھیجا, اس کا نام تھا عروہ عروہ بن مسعود ثقفی. وہ گیا کہ میں چیک کروں کہ یہ لوگ کیسے ہیں, ان کے حالات کیا ہیں, ہم لڑائی کریں گے تو جیت سکیں گے کہ نہیں. حالانکہ سب احرام میں تھے, لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے, مگر عروہ کچھ گھنٹے رہ کر جب واپس جاتا ہے اپنی قوم کو کہتا ہے دیکھو میری قوم, میں نے فارس کے بادشاہ بھی دیکھے ہیں, میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے, میں نے روم کے بادشاہ بھی دیکھے ہیں, میں نے مصر کے بادشاہ بھی دیکھے ہیں, مگر جیسی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان سے کرتے ہیں, اس بادشاہ کی جیسی یہ اطاعت کرتے ہیں, ایسی اطاعت میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی ہے. یہ کمال کے لوگ ہیں, یہ اپنے آقا پر جانے قربان کر دیں گے. ان کی جب یہ گفتگو کرتے ہیں سب خاموشی سے سماعت کرتے ہیں, جب یہ وضو کرتے ہیں تو سارے پانی کے قطرے جو ان کے جسم سے گرتے ہیں یہ صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے منہ پر بن لیتے ہیں. ارے وضو کا پانی تو چھوڑو, جب یہ لعاب دہن اپنا مبارک خون نکالتے ہیں تو اسے بھی ہتھیلی میں لے کر چہرے پر بن لیتے ہیں. کوئی بال گرتا ہے تو ہر بال کو کرنے کے لیے ترستے ہیں، یہ اتنی محبت کرتے ہیں اپنے آقا سے، اس قوم سے ہم لڑ نہیں سکیں گے، ان کو شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ جان فدا کرنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تعظیم کا وہ لیول تھا ان صحابہ کرام کا، مگر ہم دیکھیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی تعظیم کو کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آج آپ کا کوئی بیٹا ہو، آپ کا چھوٹا بھائی ہو، اور وہ سب کو کہتا پھرے کہ میں اپنے ابو کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں والد صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور تھوڑی دیر بعد یہی کہتا رہے، اور تھوڑے دنوں بعد آپ کی اس کے والد سے ملاقات ہو جائے، اور آپ اس کے والد کو کہیں یار آپ کے چھوٹے بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی، کمال کا بچہ ہے، بڑی عزت کرتا ہے آپ کی، بار بار آپ کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے میں ابو کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور والد صاحب کا ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو کوئی بات مان نہیں، تو آپ کیا کہیں گے یار یہ کمال ہے، ہمیں کہتا ہے ابا کی بڑی عزت ہے، ابا کہتا ہے میری بات نہیں مانتا کوئی، بلا تمثیل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم زبانی سارے کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک پر ہماری جان قربان کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، وہ جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، زبان سے تو کہہ رہے ہیں مگر پیارے آقا کی باتیں مان رہے ہیں، نبی پاک کے احکامات مان رہے ہیں، تعظیم اس کو کہتے ہیں، ایکچولی تعظیم ہو یا محبت ہو
یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے، جس سے محبت ہو اس کی بات مانی جائے، اس کو فالو کیا جائے، بغیر بات مانے محبت نہیں ہوتی، صرف زبانی ہوتی ہے۔ اب ہم غور کر لیں کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگلا حق جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قاضی عیاش نے بیان کیا
وہ ہے محبت رسول۔ اور محبت رسول کے بغیر تو جیسے میں نے بیان کے شروع میں کہا ایمان تبدیل ہی نہیں ہو سکتا، وہ کون مسلمان ہے جو نبی پاک سے محبت نہیں کرتا، لیکن کرنی کتنی ہے، محبت تو انسان ہی کرتا ہے مگر محبت کا لیول ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ لیول بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، ایک نیند ساری دنیا سے زیادہ، اگر مجھے کسی سے پیار کرنا ہے تو وہ کون ہے، میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چیک کرو اپنے آپ کو کہ میں اس لیول کا پیار کرتا ہوں، ایسے زبانی پھر کہیں گے ہاں جناب سرکار کے نام پر جان قربان، لیکن صرف زبانی محبت سے کام نہیں چلے جانا، ہمیں پروف کرنا پڑے گا، میری باتیں بتائیں گی میں کس سے محبت کرتا ہوں، میرا کردار میرا سرابہ بتائے گا نا، صحابہ کرام نے سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کی۔ ایک بار غزوہ احد تھا، تو آپ میں سے جو ماشاء اللہ مدینے پاک گئے انہوں نے دیکھا ہے کہ جو احد پہاڑ ہے مسجد عربی شریف سے تھوڑا سا دور ہے، اس زمانے میں وہ شہر سے بھی باہر تھا، تو اب جو مدینہ شریف شہر چلی تھی یہاں کچھ لوگ تھے، خواتین تھی، اور احد میں لڑائی ہو رہی تھی کہ غزوہ احد ہو رہا تھا، تو اس وقت شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ اب ایک خاتون دوڑتی ہوئی احد کی طرف جا رہی، ان کو جب یہ خبر ملی کہ نبی پاک شہید ہو گئے تو بے چین ہو کر دوڑنے لگی، تو کسی نے اس خاتون کو روک کر کہا کہاں جا رہی ہے، کہا غزوہ احد کی طرف جا رہی ہے، کہا آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے شوہر شہید ہو گئے، عورت کا شوہر شہید ہو گئے، کہتے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، تھوڑا اور آگے گئی، کسی نے کہا تمہارے والد بھی شہید ہو گئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، تھوڑا آگے گئے کہیں تو کسی نے کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ جب احد میں پہنچی تو کسی نے بتایا نبی پاک خیریت سے، کہا میں دیکھوں گی، پھر نبی پاک کے قریب گئی، نبی پاک کا دیدار کیا اور کہتی کیا ہے، کلو مصیبت بعدک جلل، حضور آپ سلامت ہیں تو پھر کوئی مصیبت مصیبت نہیں ہے، اللہ اکبر، حدیث پر جو عمل انہوں نے کیا کہ اپنی اولاد، اپنے گھر بار، اپنے سب چیزوں سے زیادہ اپنے آقا سے محبت کی اور اسے ثابت کیا۔ اے میرے پیارے سبھی بھائیوں، دل و جان میں محبت رسول ہو، اور جب نبی پاک کی نام کی بات آئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی بات آئے، تو ساری باتیں اس کے پیچھے رہ جاتی ہیں، اللہ کرے کہ محبت کا وہ لیول ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اور میرے پیارے سبھی بھائیوں، اگلا حق جو علماء نے بیان کیا وہ ہے مدح رسول، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی جائے، یہ امت پر حق ہے کہ جب یہ بات کا ذکر کیا جائے، ان کی مدح سرائی کی جائے، ان کی نعتیں پڑھی جائے، اور یہ نعت پڑھنا جو ہے نا پتہ نہیں آج کل کیوں لوگوں کو عجیب عجیب کنفیوژن ہے، حالانکہ یہ نعت پڑھنا تو صحابہ کا طریقہ ہے. آپ کو پتہ ہے دربار رسالت پہ کئی صحابہ کے بھی نعتیں پڑھتے تھے. اس میں بڑا مشہور نام حضرت حسان بن صادق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، ایک اور مشہور نام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ. ہوتا کیا تھا، اس زمانے میں تلوار سے بھی لڑائی ہوتی تھی اور اشعار سے بھی لڑائی ہوتی تھی. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں اللہ گستاخی میں جملے کہتے تھے، اشعار لکھتے تھے، ادھر سے صحابہ پیارے آقا کی نعتیں لکھ کر ان کو جواب دیا کرتے تھے. ایک بار نبی پاک نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے کہا، اے عبداللہ تمہارے اشعار تمہارے الفاظ ان ظالموں کے لیے تیر کی مانند ہیں. وہ نبی پاک کی شان میں پیارے آقا کا رتبہ بیان کرتے اور جا کر وہاں وہ شعر پہنچایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور حضرت احسان بن ثابت کی تو کیا شان ہے کہ نبی پاک منبر پر بٹھا کر، اپنے سامنے منبر پر بٹھا کر حضرت احسان بن ثابت نعت پڑھتے تھے اور میرے آقا نعت سماعت فرماتے، صحابہ نعت سنا کرتے. اے نعت خوانوں تمہیں مبارک ہو، نعت پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے اور نعت سننا یہ نبی پاک کی سنت ہے. کنفیوژن ہوا کرو. اچھا چلو اور ایویڈنس چاہیے. بڑا مشہور حدیث کی کتابوں میں شعر موجود ہے اور وہ شعر بڑا کمال کا ہے، اس کا پورا کلام ہے. چلو آج ایک شعر سن لو. حضرت انصار بن ثابت نے نبی پاک کی تاریخ بیان کرتے ہوئے شعر بیان کی. آپ کہتے ہیں کیا خوبصورت شعر ہے. آپ فرماتے ہیں، وہ احسن من لم ترکت علم، وہ اجمل من لم ترد نصاب، خلقت مبرا من كل عيب فانك قد خلقت كما تشاء. اب ذرا غور سے اس شعر کا مطلب سمجھ لو گے تو آئندہ کبھی نعت خوانی میں کنفیوز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کیا کہتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں شعر موجود ہے. شعر کیا ہے، آپ فرماتے ہیں، وہ احسن من لم ترکت علم، اردو آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ اجمل من لم ترد نصاب، اردو آپ جیسا دلیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. اب میں یہاں رک جاتا ہوں. یہ دو لائنیں پڑھی ہیں میں، کس نے کہی؟ صحابی رسول نے. صحابی رسول یہ کہیں ہیں، اگر آج اردو میں کوئی کہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی. ارے یہ تو نبی پاک کی اس شاعری، صحابہ صحابی کی اس شاعری کا ترجمہ ہے. اور آگے وہ کیا کہتے ہیں، خلقت مبرئا من كل عیب، اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے. اور اگر بریلی کے تاجدار یہ لکھ دیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نقش جہاں نہیں یہی بھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ارے یہ تو خلقت مبرئا من كل عیب کی شرح ہے، یہ تو صحابی کی نعت کی شرح ہے، اس میں کیا پرابلم ہے. سنو آگے اگلی لائن جو انہوں نے کہی ہے نا، یہ عقل مند سمجھ پائیں گے کہ کتنی بڑی بات کہہ گئے. وہ کہتے ہیں کہ کما تشا، حضور آپ کو رب نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے ہیں. اب سنو اگر میرے اعلیٰ حضرت یہ کہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو حسان بن ثابت نے بھی کہا تھا کہ ان کا سنتا کما تشا، حضور اللہ نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. اور ہم یہی تو کہتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے رضا محمد. تو نعت خوانی سے کبھی تعلق نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں نعت پڑھتے رہنا ہے، سرکار کی بات کرتے رہنی ہے، سرکار کی مدد سرائی کرتی رہنی ہے. بلکہ کیا خوب شاعر کہتے ہیں کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، تمہیں واپسی تک تیرے گیت گاؤں، تمہیں واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھیں آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. ادھار مدح کرنا، آقا کی بات کرنا، ان کی سنا خانی کرنا، ان کے چرچے کو بلند کرنا، یہ حق ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امتی ہو کر ہم
کی